الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد و آل محمد. پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے, جہاں پر ہماری گفتگو رکی تھی وہ یہ ہے کہ اگر نماز کو صحیح حالت قلبی کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز انسان کے لیے ایک قسم کی معراج بن جاتی ہے. جیسے فرمایا کہ معراج قربت محبوب, یعنی کس چیز کی معراج؟ وہ معراج کے جس میں انسان محبوب حقیقی سے قریب ہو جاتا ہے, یہ معراج نماز کے ذریعے سے ملتی ہے. اور ہم نے تھوڑا سا, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ جو بیانات کتاب آداب الصلاۃ میں, اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی بھی کروں, کیونکہ بہرحال آغا خمینی کے جو اسٹائل ہے وہ عام فہم نہیں ہے, اگرچہ کہ انہوں نے کئی کتابیں ایسی ہیں جو لکھی ہیں کہ عوام الناس کے لیے, لیکن اسٹل وہ بھی بہت زیادہ ایکسپلینیشن مانگتی ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے دو جگہ پر نماز کا رکھا تھا ذکر, اور ان دونوں مقامات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صلاۃ کا فائدہ صبر ہے. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور یہ ایک پہلی دفعہ آیا ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں, اور دوسری دفعہ آیا ہے مومنین سے خطاب میں, بالکل یہ جملہ ہے. لیکن جب بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کہا گیا وہ انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین, یا انہا لکبیرتن علی الخاشعین, شاید یہ کہ یہ نماز مشکل ہے مگر خشوع کرنے والوں پر, یعنی ان لوگوں پر کہ جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. لیکن جب مومنین سے یہی جملہ آیا تو کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ خدا صابرین کی معیت میں ہے. تو ان دونوں کو ملا کے ہم نے آپ کے سامنے یہ نتیجہ رکھا تھا کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صلاۃ یعنی خدا سے تعلق پیدا کرنا, ایسی نماز پڑھنا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں خشوع پایا جاتا ہے, یعنی خدا سے, خدا کا روب کا اثر یا خدا کا اثر ان پر ہے, الہی اثرات ہیں. اور جو مومنین ہیں, کیونکہ ان کے قلوب خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو صلاۃ کا فائدہ کیا پہنچتا ہے کہ ان میں صفت صبر پیدا ہو جاتی ہے, اور جس میں صفت صبر پیدا ہو جائے خدا اس کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ یہ اسٹائل قرآن کریم میں بہت جگہوں پر آیا ہے کہ جہاں پر بات کو اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ بیچ کے دو تین اسٹیجز چھوڑ کے آگے کی بات کی گئی ہے. یعنی بیسیکلی یہ اسٹیج کیا ہے کہ اے ایمان والو, صبر اور صلاۃ سے مدد لو. اگر اس میں پہلی چیز صلاۃ ہے, صلاۃ اس وقت قائم ہو سکتی ہے جب قلب میں خشوع پایا جائے. اگر خاشعین کی نماز ہوگی تو یہ نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے, انسان میں صفت صبر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے, اور جو صابر ہیں خدا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور صبر کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صبر کا معنی یہ کہ انسان میں استقامت پیدا ہو جائے, مضبوطی پیدا ہو جائے. کس چیز کے لیے مضبوطی پیدا ہو جائے؟ اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے مضبوطی اور استقامت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جملہ جو میں آج کل کئی بار دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, ادھر بھی بات ہم نے کی تھی ہاپرز والے درس میں بھی, اور وہ بھی ایک چیز جو خاص طور سے اس معاشرے میں, اس جیسے معاشروں میں جو ایک بات بڑی زیادہ دہرائے جانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ خود تعریف انسان ہے. اور انسان اور پھر مومن, کہ دیکھیں انسان کی تعریف دین کی نظر میں فقط اور فقط یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آغاز اور انجام کا شعور رکھتا ہو، جو اس بات کی سمجھ رکھتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، میری بگننگ کیا ہے، میری ڈیسٹینی کیا ہے۔ جو اس بات کو نہیں سمجھتا وہ حقیقتاً انسان نہیں ہے، یا انسانیت کے معیار تک ابھی نہیں پہنچا ہے۔ صحیح، اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہمیں مد نظر رکھنا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر، وہ اچھے کام کر رہا ہے، بہت اچھا انسان ہے، یعنی بظاہر خیرات کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے۔ یہ ایک شخص ہے مثال کے طور پر کہ جو ایون عبادات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، ہم اس کو کہتے ہیں بہت اچھا مومن ہے۔ ان تمام چیزوں سے تعین نہیں ہوتا ہے، نہ ایمان کا نہ انسانیت کا۔ جس چیز، جو مین پیرامیٹر ہے، جو مین کرائٹیریا ہے، وہ شعور ہے، یعنی مومن کے لیے شعور الہ، اپنے معبود کا کتنا شعور رکھتا ہے، اپنی آخرت کی کتنی فکر کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو مومن جاننا چاہیں یا ایمان کو جانچنا چاہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھیے کہ یہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے بظاہر، یا روزے رکھ رہا ہے یا نہیں، یا عبادات انجام دے رہا ہے نہیں۔ آپ کو اس بات پر چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا خدائی شعور کتنا ہے، اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہے، اور اپنی آخرت کی کتنی فکر کرتا ہے۔ یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کو پرکھنے کا۔ جس انسان کے پاس، یعنی جس مسلمان کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کی نمازیں کرامت نہیں، کیونکہ نماز کے ساتھ خدا نے شرط کیا لگائی ہے، بتائیے کیا شرط لگائی ہے نماز کے ساتھ؟ نماز کی بلندی کے لیے خشوع۔ خشوع کا تعلق کس سے؟ قلب سے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف تھوڑا سا، ذرا سا ڈائیورج کرتے ہوئے اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی، ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی، ہم نماز میں توجہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جو سب سے اہم نقطہ ہمارے اس سوال میں مسنگ ہے یا مسنگ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ فکر یا سوچ سے نہیں ہوتی ہے، توجہ قلب سے ہوتی ہے۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ یعنی ہم کس توجہ کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس توجہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا اور میری فکر بھٹکنا شروع ہو گئی، میری فکر ایک فوکس پہ نہیں آ رہی، میری سوچ ایک مقام پہ نہیں آ رہی۔ اس کی، اس توجہ کی تو کہیں بات کی ہی نہیں گئی ہے۔ اس توجہ کا کہ فکر اور سوچ نماز میں ایک جگہ پہ رہے یا خالی خیال خدا آتا رہے، اس توجہ کی کہیں بات کی ہی نہیں گئی ہے۔ اور اگر آپ آداب الصلات میں بھی بات دیکھیں تو آداب الصلات میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آداب قلبیہ، نہ کہ آداب فکریہ۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ قلب کی بات کرتے ہیں، قلب مینس یور اون سیلف۔ جیسے مثال کے طور پر میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ کی توجہ اپنے اولاد کی طرف، یہ قلبی توجہ ہے نہ کہ فکری توجہ ہے۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہ فکری توجہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ اور میرے اولاد اور میری بیٹا یا بیٹی، یا ایون اور جن سے آپ کو لگاؤ ہے، ایک قلبی لگاؤ ہے جو آپ کو خود بخود اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ اس توجہ کی بات کی گئی ہے نماز میں، اس توجہ کی تو کہیں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے جس توجہ کی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ توجہ نہیں ہوتی۔ قلب، اور اس کے لیے میں ایک دو تھوڑی تھوڑی سی آپ کو آیتیں سنا دوں تاکہ اس حوالے سے بات اور کلیئر ہو جائے اور اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیجئے گا، کیوں تاکہ یہ نقطہ تشنا نہ رہ جائے۔
جو سوال آیا جی، جیسے کہ سائنس اس طرح سے کہتی ہے اس کے بارے میں کہ کسی بھی اس طرح کی فیلنگز کے لیے کچھ انزائمز ہیں جو سیکریٹ ہوتے ہیں باڈی میں، جو اس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کرتے ہیں۔ یوزلی وہ فیلنگز ہوتی نہیں ہیں، جیسے آپ اگر کوئی کیا نام ہے باپ بنتا ہے تو آل آف دا سڈن وہ انزائمس جو ہیں وہ سیکریٹ ہونے لگتے ہیں. ایسی بہت سی چیزوں کو لے کر چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی انسان بالکل ایسی جگہ پہ پہنچا کہ اس کو لگا مرنے کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے, تو ایک الگ طرح کے جو ہے وہ انزائمس سیکریٹ ہوتے ہیں جو انسان اپنی بیسٹ دا بیسٹ اس ٹائم وہ کرتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے. تو یہ اور اس میں جیسے کوئی فرق
نہیں, دیکھیے اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ ادر وے راؤنڈ ہے, یعنی یہ چیزیں ادر وے راؤنڈ ہیں. ادر وے راؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس ایک اثر پیدا کرتا ہے جو جسم تک منتقل ہوتا ہے, اور اس وقت آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں انزائمز پیدا ہو رہے ہیں. یہ نفس کی وجہ سے ہیں, نہ کہ ان کی وجہ سے نفس میں اثرات پیدا ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اس چیز کو خود مغرب میں بھی بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا ولیم جیمز کا, میں کئی دفعہ نام بھی لے چکا ہوں, کہ یہ ایک فلاسفر تھا امریکن 18th-19th century کے انٹرسیکشن پہ. اس کے 1902 کے وہ ہیں لیکچرز, گفرڈ لیکچرز ہیں, اس پہ پوری کتاب چھپی ہے ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس, بہترین کتاب ہے, مطلب وہ تقاریر کا مجموعہ ہے پورے, بہترین. اس میں آپ کو اس قسم کے جتنے سوالات ہیں نا ان کے جوابات ملیں گے. اس میں فار ایگزامپل اس نے ایک بات اسی طریقے سے کہی کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیورونز کی فلاں فلاں ایکٹیویٹی کی وجہ سے فلاں سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں خدا کے بارے میں سوچ رہا ہوں, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ ڈیوینٹی, یا میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو جناب یہ مرہون منت کس کا ہے؟ نیورونز یا نیورل ایکٹیویٹی کا مرہون منت ہے اس قسم کے لوگوں کے بقول. اس نے کہا کہ یہ چیزیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہیں, لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ فار ایگزامپل میوزک ہے, آپ میوزک کو انسان کے سامنے رکھیں, اس کے سامنے بجائیں اس ساز و آواز کو, اور اسی کو گائے کے آگے بجائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے برین کی کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھیں اور اس گرے میٹر کو دیکھیں تو اس میں بھی نیورونز ہیں, اس میں بھی نیورونز ہیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ آواز کی لہریں کس طریقے سے آپ کے کانوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں, وہ ساؤنڈ کیسے برین میں جا رہی ہے. نے کہا اصل چیز وہ میننگ ہے جو انسان اس آواز کو سن کر ڈپکٹ کرتا ہے, اس کا تعلق نفس ہے انسان سے, یہ کوئی نیورونز. اس نے کہا کہ گائے کے دماغ میں بھی وہی سیلز ہیں, ڈاگ کے دماغ میں بھی وہی سیلز ہیں, وہی برین ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی ایٹم, وہی میٹر ہے نا پوری تمام کریشن میں. یہ تو نہیں کہ ان کے اندر کچھ اور ہے ہمارے اندر کچھ اور ہے. تو یہ جو معنویت پیدا ہوتی ہے تو بیسیکلی اس طریقے سے نہیں ہے, اصل چیز نفس ہے انسان کا. نفس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. یعنی کہ وہ ساری جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مختلف کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں, انزائمز نکلتے ہیں, نیورونز فائر ہوتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز جو بیسیکلی کیمیکلز ہیں وہ سب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ اس نفس کی وجہ سے ہیں, نہ کہ اس کی وجہ سے نفس ہے.
تو
یہ فرق,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کی وجہ سے جو برین کا ہمیں سٹرکچر ملا ہے یا فزیکل سٹرکچر ملا ہے وہ بھی نفس کی وجہ سے ہوگا نا؟
جی, یعنی کہ آپ نے تھوڑی اور ایک گہری بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جس زندگی گزارنے کے لیے جو ٹولز چاہیے تھے جیسے, ویسے ٹولز دیے گئے. یعنی مثال کے طور پر کہ مجھے ایک انسانی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز بہتر تھی کہ میں دو پیروں پہ کھڑا ہوں اور چار پایوں کی طریقے سے ہاتھ پیروں پہ نہ چلوں, تو مجھے یہ جسم دیا گیا ہے اس طریقے سے. ہاں لیکن
مطلب وہ جو میٹابولک
جی جی
ہو رہا ہے تو اس کا کچھ سورس ہوگا, تو ہو سکتا ہے اس کا الیکٹرو میگنیٹک ری ایکشن ہو جو نروس سسٹم سے آتا ہو, وہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا.
یعنی اس کو بہت آسان سا ایک جملہ ہے کہ جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بہت بہت خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ روح میں بدن ہے نہ کہ بدن میں روح ہے. सही है, यानी कि ये थिंकिंग की बुनियादी गलती है कि हम समझते हैं बदन में रूह है तो लिहाजा जो कुछ बदन को होता है उसकी वजह से रूह मुतासर होती है। उल्टा है, रूह में बदन है। और उसकी सीधी सादी दलील ये है कि जो मखलूक अपने क्रिएशन लेवल पर हाई होती है वो कभी भी लोअर के अंदर नहीं होती।
लेकिन ये कुरान शरीफ की नजर में देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है, ये सोचना मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्यों? रूह फूंक दी का क्या मतलब है? कुरान शरीफ में साफ साफ है
क्या?
या वो जो तकलीफ के आप
तो उससे आप उससे उससे आप
पहले था रूह बाद में
नहीं, वो उसकी बात
इससे इससे ये मतलब कहां से निकल रहा है कि रूह बदन के ताबे? उससे तो उससे तो उससे
कौन किसके अंदर है?
अंदर हमेशा ग्रेड्स में होता है, यानी कि ये जो खिलकत के दराजात हैं, जो हकीकत उखरवी है वो कभी भी हकीकत मुल्की के अंडर में नहीं होगी।
अंडर में सिंबॉलिक टर्म्स में कह रहे हैं कि
हकीकत में नहीं होगी, जो ऊपर है। यानी कि ये तो बिल्कुल इस बारे में तो इल्मी एतबार से कोई इश्काल है ही नहीं कि अवालिम की हायरार्की है, जो ऊपर वाला आलम है वो अंदर वाले आलम को टोटली एनवलप करता है। यानी ये मुल्क मलकूत में है न कि मलकूत मुल्क में। और रूह क्योंकि हकीकत मलकूती है, बदन हकीकत मुल्की है, तो लिहाजा बदन रूह में है ना कि रूह बदन में। अपनी अपनी हकीकत के हवाले से जी 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 ठीक है। चलें अब हम आगे चलते हैं कि इसमें जो बात हो रही थी कि कल्ब के हवाले से, मैं चाह रहा था कि सूरह हज में खास तौर से ये कल्ब का जिक्र जल्दी जल्दी दो तीन दफा आया आयतों में। अब आप देखिए कि कल्ब प्योर कैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि अब इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आप लोग यकीनन एग्री कर रहे होंगे कि नमाज की तवज्जो फिक्र की तवज्जो नहीं है बल्कि किसकी तवज्जो है? कल्ब की तवज्जो है। और जो इमाम खुमैनी ने भी यहाँ जुमला कहा, आदाब कल्बिया की रियायत की जाए तो नमाज मेराज हकीकी बन जाती है, मेराज रूहानी बन जाती है। आदाब कल्बिया न के फिक्र, ठीक है। ये बहुत अहम नुकता है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम नमाज में खड़े होते हैं, कल्ब का अटैचमेंट कहीं और से होता है, सोच के जरिए से अपने को ताजियाने और डंडे मार रहे होते हैं कि सोच इधर चली जाओ। पॉसिबल नहीं है।
लेकिन फिर इसको डेवलप कैसे किया
जी? अब मैं उसका एक नुस्खा जो यहाँ पे बताया गया, ये हज के हवाले से जिक्र है, हज के मतलब सफा मरवा और इन सब के जिक्र के बाद। और ये आयत वैसे भी मतलब हकीकत तशय्यो के हवाले से भी एक बेहतरीन दलील है कि जो हम करते हैं या जो चीज़ें हम पर तंज किया जाता है, तान किया जाता है, उसके ख़िलाफ़। وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ پہاڑیاں، صفا مروہ تو سمجھتے ہیں نا، جو دو پہاڑیاں بی بی ہاجرہ کی اور کی یادگار۔ من شعائر اللہ، شعائر الہی ہیں، اللہ کی یادگار ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ صحیح ہے، یہ پورا ایک خود موضوع بحث ہے کہ یہ آیت میں اس طریقے سے بات کیوں کی گئی ہے کہ ایک خاتون، صفا و مروہ کا تعلق کسی معصوم سے بھی نہیں ہے۔ اور اس پر ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت اچھا، جو ان کی کتاب حج میں بہت اچھا لکھا ہے، اس پہ کمنٹری جو کی ہے صفا و مروہ کے، اس پہ کہ اور انہوں نے کیا چیز بیان کی ہے کہ ایک عورت ہے، تنہا ہے، گود کا بچہ ہے، صحرا میں ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس، بچہ ایڑیاں رگڑنے کے قریب ہے کہ اب ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے پانی نہیں ہے کہ وہ پلا سکے، غذا نہیں ہے کہ دے سکے۔ اس موقع پر اس عورت نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے کو قبول نہیں کیا، اس نے اس رویے کو قبول نہیں کیا کہ وہ اپنے شوہر کو یعنی جناب ابراہیم کو کوسنے دینا شروع کر دے، कि मुझे मेरे बच्चे के साथ कहाँ लाके फेंक दिया, बल्कि वो खड़ी हुई और जो कुछ उसके इख्तियार में था उसने वो कोशिश शुरू कर दी। उसके अख्तियार में क्या था कि वो एक पहाड़ के चोटी पे जाए, वहां से देखे कोई है या नहीं, दौड़ के उधर जाए, दौड़ के उधर जाए 7 मरतबा। ये हकीकत सई है, ये फलसफा सई है जो हज में किया जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। तो इन्नस्सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, खुदा ने इस अमल हाजरा को कहा है कि ये मेरी यादगार है, मेरी निशानी है, इसको फॉलो करो। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि कुलूब कैसे मुतवज्जे हों, खुदा उसका बेसिक तरीका क्या बता रहे हैं, वमन युअज्जिम शाइरल्लाही, जो शाइर इलाही की तअज़ीम करता हो उसको बाअज़मत जाने, उसके आगे झुके, उसकी अज़मत को कबूल करे। फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, ये क़ुलूब की प्योरिटी का ज़रिया है, दुरुस्त। तो क़ुलूब कैसे पाक होते हैं, क़ुलूब कैसे पाक होते हैं कि जब हम औलिया इलाही की यादगारों की तअज़ीम करें और उसके आगे झुकें। यानी मिसाल के तौर पर खुद जिस चीज़ की मैं अक्सर सिफारिश करता हूँ, ज़ियारत रोज़ मासूम, ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम, दुआ मासूम अलैहिस्सलाम, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, ये खुदा की निशानी हैं, खुदा की यादगारें। यानी मासूम का कौल और मासूम का फेल, ये शाइर इलाही है। इसकी अजमत के साथ इसको फॉलो करना, यानी ये नहीं कि दुआ पढ़ गए, बल्कि जब हमने दुआ उठाई तो उसकी तअज़ीम भी ज़रूरी है। यानी अगर आप देखें ख़ास तौर से उरफा को देखें, अल्लामा तबातबाई का अगर जो सीरत उनके शागिर्दों ने बयान की है, जिस कमरे में नहजुल बलागा या सहीफ़ सज्जादिया होती थी उस जगह पर कभी पैर फैलाकर नहीं बैठे ज़िंदगी भर। नहजुल बलागा क्या कर रही है, जिन्हें किताब रखी हुई है जिस कमरे में, नहजुल बलागा और सहीफ़ सज्जादिया कभी उस कमरे में पैर फैला के नहीं बैठे। या इसी तरीके से कि जब आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा का नाम लिया जाता था तो एक अजीब कैफियत तारी होती थी। और अभी भी आप देखें कि हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा कभी अगर उनसे मुलाकात हो तो आप देखें कि जब भी हो तो फौरन सलवात पढ़ना, यानी कि एक बाकायदा लगता है कि एक कैफियत आती है उनके ऊपर। कुरान करीम में ये चीज़ वजाहत के साथ बयान की गई है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु वजलत कुलूबुहुम, मोमिनीन वो हैं कि जब उन पर खुदा की आयतों की तिलावत की जाए उनके दिलों पे लर्जा तारी हो जाता है, कुलूब पर। ये वो कुलूब हैं जो आयात इलाहिया से मुतासर होते हैं, जो शाइर इलाही की तअज़ीम करते हैं, ये वो कुलूब हैं कि जो ऑटोमेटिकली नमाज में खुदा की तरफ मुतवज्जे हैं। सही है, अगर हम अपने कल्ब पर मेहनत करेंगे तब तवज्जो आएगी, ये असल बात है। जी
एक सवाल ये आ रहा है कि जी मैं जानने की कोशिश कर रहा
हूँ। जी जी ज़रूर ज़रूर।
जैसे कि कल्ब और सोच की बात हो रही थी पहले, तो यहाँ पर जैसे अगर ये चीज़ हम करें, प्रैक्टिस करने लगे इसकी, तो ये भी तो फिर वहाँ पे भी वही वाली बात आ रही है, कल्ब की आ रही है, तो बात तो वहीं पर आके रुक गई।
नहीं देखिए, मैं फिर वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सोच के रास्ते से कर रहे हैं,
तो अगर
सोच वाली कोशिश नहीं है ये। यानी मैं फ़र्ज कर लेता हूँ कि एक शख्स है कि मिसाल के तौर पर ठीक है उसके कल्ब पर बज़ाहिर अभी कोई असर नहीं हो रहा है, यानी कि वो रोज़ा इमाम पे गया है उसके कल्ब पे कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो ज़ाहरी तौर पर एक अदब का मुजाहरा करेगा, अदब को फॉलो करेगा, ज़्यारत पढ़ेगा, उस जगह पर रहेगा, उसका कल्ब नरम होना शुरू हो जाएगा। सोच नहीं, सोच कल्ब को फॉलो करती है। یعنی جس سوچ یا فکر کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ حالت قلبی کو فالو کرتی ہے کہ جب قلب میں نرمی ہوگی سوچ میں خود بخود توجہ آ جائے گی. یعنی بالکل وہی جو مثال میں دے رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارا قلب ہماری اولاد کے لیے نرم ہے، متوجہ، تو ہمیں سوچنا نہیں پڑتا ہے، سوچ میرے قلب کی حالت کو فالو کر رہی ہوتی ہے. یہ ایون جس سے بھی میں محبت کرتا ہوں سچی، میری سوچ میرے قلب کے حالات کو فالو کرتی ہے. یہ توجہ مانگی گئی ہے نماز میں، صحیح ہے؟ یہ توجہ کہیں بھی نہیں مانگی گئی ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. اس طریقے سے توجہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ بیسیکلی انہیں قرآن کریم نے اس چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اور شاکلتہ کا مطلب ہے دا اسٹیٹ آف یور نفس اینڈ قلب. ہر عمل اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے.
ٹھیک،
جی وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قلب کے حالات کو سدھارنے کا ایک طریقہ کیا ہے، شعائر الہی کی تعظیم. یعنی مثال کے طور پر، کہ دیکھیں ہم لوگ جب اس قسم کے معاشروں میں آتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ تعظیم کا پہلو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یعنی ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے بعض اوقات اس میں چیزیں اوور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے بھی، ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ایون کہ 22 رجب کے لیے جو وہ نظر ہوتی ہے، اس کے لیے رات بھر گھر میں وہ کھانے پکڑے ہوتے ہیں، نظر کا کھانا، اس کے لیے کم از کم ہم نے اپنے خواتین کو دیکھا یا اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ باقاعدہ اس کے لیے غسل ہوتا تھا، وضو کیا جاتا تھا. یہ ہے کہ بھئی کسی جو حالت نجاست میں کوئی بچہ ہے اس کو گرا نہ دے، حالانکہ اس میں کیا ایسی باتیں، لگتا ہے اوور، لیکن یہ چیزیں انسان کے قلب میں پاکیزگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں. بیٹا دیکھو جا نماز کو پیر نہ لگ جائے، قبلے کی طرف پیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ وے نہ ہو تعظیم کا، یا بہت زیادہ ڈیزائریبل وے نہ ہو، لیکن اسٹل یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ جیسے ہم، یعنی آئمہ علیہ السلام کی عظمت رفتہ رفتہ کیا ہو گیا ہمارے اس دنیاوی چکر بازیوں کی وجہ سے، کہ اب وہ عظمت ختم ہو گئی، خیال ختم ہو گیا. یعنی ایون جو یہ چیز کہی گئی ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز جماعت پڑھو، جماعت کا جب وقت آئے، نماز کا وقت آئے، اور یعنی یہ چیز میں نے خود فالو کر کے الحمدللہ دیکھی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. اذان سے 10-15 منٹ پہلے آپ مسجد میں آئیے، باوضو ہو جائیں، کچھ تھوڑی سی دعائیں پڑھیں، اذان باقاعدہ سنیں، صرف سنیں نہیں، اس کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرائیں. آپ صرف اسی عمل کا نتیجہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی نماز کتنی اچھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ جو شعائر الہی، خدائی طریقوں کی جو تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، یہ دل کی پاکیزگی کا سبب ہے. اور جو دل پاکیزہ ہوگا وہی خاشع ہوگا، اور جو دل خشوع رکھنے والا ہوگا وہی نماز میں متوجہ ہوگا. فارمولا یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے سوچنا شروع کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب قلب کہیں اور اٹکا ہوا ہے اور ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے نماز میں توجہ لیں، یہ پوسیبل نہیں ہے.
سوچ جو ہے، سوچ جو ہمارے برین میں آتی ہے، that is a tool for us to use. تو اس ٹول سے ہم اپنی قلب کو اس ڈائریکشن میں لا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ
مشکل ہے، بہت
اس کو کنٹرول کرنا
مشکل ہے بہت.
دیٹس دی مرکز ہتھیار کیا ہے؟
دیکھیے بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہم جب بھی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال میں نے یہ اولاد اور رشتوں اور محبت کی دی، دوسری مثال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں، کورس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. موٹیویشن کس کا کام ہے، سوچ کا یا قلب کا؟ قلب کا کام ہے. آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، آپ جتنا بیٹھ کے سوچ لیں پڑھ لیں گے اس چیز کو،
لیکن سوچ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو موٹیویٹ ourselves ٹو
دیکھیے سوچ کا مطلب، سوچ کا مطلب جو ہے، سوچ نہیں موٹیویٹ کرتی، معرفت موٹیویٹ کرتی ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو یہ بات آپ یاد دلائیں گے یا دماغ میں اس فکر کو دہرائیں گے کہ اس سے میرا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, نہ کرنے سے یہ نقصان ہے. اگر آپ کا قلب اس کو قبول کرے گا, یعنی عارف ہو جائے گا اس حقیقت کے, تو موٹیویشن کریٹ ہو جائے گی. تو حقیقتاً موٹیویشن فکر سے نہیں آ رہی ہے, معرفت سے آ رہی ہے.
میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, صبح کی نماز پہ جب انسان اٹھتا ہے, ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے دوزخ ملے گی, ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے نماز سے میں نہیں اٹھوں گا تو مجھے جنت نہیں ملے گی, حوریں نہیں ملے گی. اور ایک شخص جیسے مولوی نے مطلب آئی انڈرسٹ معرفت آف خدا, تو وہ جو دا لو آف گاڈ ہے اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی اٹھتا ہے. اب ان تین ڈفرینٹ ویز میں آپ
ہر جگہ معرفت ہے, تینوں جگہ پر معرفت ہے, درجات کا فرق ہے,
لیکن فرسٹ ٹو جو ہے وہ سوچ سے آ رہی ہے.
میرے خیال سے ہم ان نیسیسری کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا فنکشن ہے. اور
نہیں, اس میں صرف ایک بات ہے, نہیں نہیں اس میں صرف ایک بات ہے, اس میں صرف ایک بات ہے, جو جملہ میں نے کہا اگر آپ اس کو قبول کر لیں, میں اس بحث کو ختم کر دیتا ہوں یہیں پہ, کہ سوچ کے سوچ قلب کی حالت کے ماتحت ہے. اگر آپ اس چیز کو قبول کر لیں بحث ختم ہے, کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں یا جو کچھ آپ فکر کرتے ہیں وہ حالت قلبی کے ماتحت ہے.
جی, اس کی چیز کے بارے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں اور آپ زیادہ یاد کرتے ہیں.
جی نہیں, وہی وہی میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک جو کچھ آپ نے مثال کے طور پر دماغ کے ذریعے سے جو سمجھا, جب تک وہ قلب میں انٹر نہیں ہوگا, یعنی وہ سوچ معرفت میں نہیں بدلے گی, اس وقت تک موٹیویشن کریٹ نہیں ہوتی. یعنی کہ جو معرفت ہے کہ آپ جب, میں دوزخ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کا عارف ہے کہ دوزخ ایک چیز ہے, یہ اس کی معرفت ہے جو اس کو اٹھا رہی ہے, اگرچہ کہ کم تر درجے کی معرفت ہے. ایون جو جنت والا ہے وہ بھی ایک حد تک اس کا عارف ہے اس حقیقت کا, تب وہ چیز اس کی موٹیویشن کا سبب بن رہی ہے. لیول کم ہے, لیول کم ہے, گھٹیا لیول پر ہے, اس کی معرفت کا لیول لو ہے, جو خالی دوزخ تک جس کی سمجھ پہنچ رہی ہے, اس کی معرفت کا لیول کم ہے کہ جس کی سوچ خالی حوروں تک جا رہی ہے. تو جو ائمہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقی معرفت رکھو, یعنی محبت خدا, یعنی تعلق بخدا.
شاید یہ ایک مثال سے تھوڑا سا اور ہو سکتا ہے آسان ہو جائے. جیسا اگر آپ کبھی سوچتے ہیں دن میں, یعنی آپ انسان کے دو آوازیں مسلسل چلتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا دماغ سوچ رہا ہے چلو بھائی کل سے جم جاتے ہیں, پھر دھیرے سے جم کی آواز آتی ہے بھائی چھوڑو, بعد میں سوچتے ہیں. تو اس طرح میرے خیال سے یہ مثال سے بھی تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ بھائی انسان,
ہاں یعنی کہ بس اس میں سمپل بات یہ ہے کہ انسان کے قلب کی جو حالت ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کی سوچ کو, آپ کی فکر کو, آپ کی توجہ کو.
تو یہ جو آپ نے بتایا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو آپ نے جو پہلے بتایا کہ
عظمت شعائر الہی کی,
لیکن
اس کے آگے مؤدب ہونا,
اگر نہیں بھی اس چیز سے کر پا رہے ہیں تو آپ خالی بس پریکٹس کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ میں آنا شروع ہو جائے گا.
بہت مشکل ہے, جہاں تک تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی سوچ کے ذریعے سے توجہ لانے کی کوشش کریں گے, آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی اور یہ چیز اچیو نہیں ہو پائے گی.
تو بات وہی میں نے سوال کیا تھا کہ پھر تو بات وہی آ گئی نا گھوم کے کہ
نہیں کیوں یہ آ گئی,
پھر کیسے اس کو پریکٹس کیسے کریں.
اسی جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ شعائر الہی کی تعظیم, یہ بات سمجھ میں آئی, شعائر الہی کی تعظیم, یعنی کہ ابھی ہم اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, کہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ قمیض ایسی ہے, پرانی سی قمیض ہے, پاجامہ پہنا ہوا ہے, ایسے بدن ایسے ہی ہے, کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. اگر ہم صرف اتنا کریں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ زینت کرو باقاعدہ, خذو زینتکم عند کل مسجد, یعنی جب بھی سجدے کی تیاری کرو تو زینت کے ساتھ کرو, جس طریقے سے کسی کے پاس جاتے ہو, یعنی ہم باقاعدہ تیار ہوں, صاف ستھرے ہوں, بہترین لباس پہنیں, خوشبو لگائیں, اچھے سے کنگھی کریں. آپ صرف دیکھیے گا کتنا فرق پڑتا ہے اس سے, یہ تعظیم ہے. یعنی آپ اس بات کو باور کر رہے ہیں, اپنے کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی ہستی کے سامنے جا رہا ہوں کہ جو باعظمت ہے, کہ کسی بھی ویلیوبل جگہ پر جب آپ جاتے ہیں تو یوں ہی ایک پاجامہ اور قمیض پہن کے اور چپل پہن کے نہیں چلے جاتے ہیں. صرف اتنا سا کام کریں, یہ کوئی سوچ تو نہیں ہے نا, اس میں کوئی سوچ فکر تو انوالو نہیں ہے نا. نہیں مطلب اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں. آپ صرف یہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کی نماز کا لیول ایک درجہ بہتر ہو جائے گا.
تعظیم سے دل نرم ہوگا
اور فإنها من تقوى القلوب. جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے, شعائر الہی میں جتنے بھی خدا کی حجت ہیں, جو انبیاء اولیاء ائمہ علیہ السلام ان کی جتنی یادگاریں ہیں سب کو ویلیو دیں, اس کی عظمت قبول کریں, اس کے آگے جھکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ علم نہ آسمان میں ہے کہ تم سے کہا گیا ہو کہ تم کوئی سیڑھی لگا کے آسمان میں چڑھ جاؤ, نہ علم زمین کی گہرائیوں میں ہے کہ تم سے کہا گیا ہو کہ تم کھود کے زمین کے طبقات میں پہنچ جاؤ, بلکہ علم حقیقتاً تمہارے قلوب میں ہے. تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ تم پر ظاہر ہو جائے. اور کیسا بناؤ؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اولیاء ہیں خدا ہیں, ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اپنے اندر پیدا کر لو, ان جیسا بننے کی کوشش کرو, تو جو خزانے خدا نے تمہارے قلوب میں رکھے ہیں وہ باہر آ جائیں گے.
تو پھر ہاں اس پہ آپ جیسا بتا رہے تھے سوچ کہاں انوالوڈ ہے.
فرمائیں یعظم نہیں تو وہ سوچ آئے گی لیکن خود بخود پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اوریجنل جو چیز ہے وہ حالت قلب ہے, سوچ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ جو سوچ اور فکر اور خیال اور جتنی چیزیں بھی ہیں یہ حالت قلبی کا نتیجہ ہے.
لیکن جو سب سے زیادہ کمپلیکیشن ہے وہ شیطان معاملہ ہے, وسواس. یہ وسواس بھی کہاں سے آ جاتی ہے؟
ہاں یہی تو دیکھیں نا.
ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ خدا کیا بتا رہا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ, تخلقوا باخلاق الروحانیین.
نہیں یہ آپ جیسا بتا رہے ہیں ابھی ہم نے وہی سوچا ہے, جیسا جو قلبی حالت تھی
جی
اس کی وجہ سے آپ نے پیجامے اور
آپ کی سوچ,
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا دیکھو بھائی یہ اخلاق ہے خدا کا, خدائی اخلاق یہ ہے, تو وہ ہم لوگ اپنی سوچ سے کہاں پہنچے وہاں پر؟ آپ نے بتایا, آپ نے وسوسہ کیا مان لیے, تب ہم لوگ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. قلبی
نہیں نہیں, لیکن اس میں دیکھیے حسین بھائی, وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ آل ٹوگیدر ختم, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ آپ کے قلب کو فالو کر رہی ہے. اگر میری بات آپ کا دل قبول نہیں کرے گا آپ کبھی اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سوچ, آپ کی فکر اور آپ کا عمل آپ کے قلب کی حالت کو فالو کر رہا ہے. میں ان میں سے کسی کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. تو اگر آپ توجہ چاہتے ہیں تو یہ توجہ آپ کی فکر کے ذریعے سے نہیں آئے گی.
دوسرے لفظوں میں کہیں آمادہ کرو اپنے,
ہاں یہ توجہ آپ کے آداب قلبی کی وجہ سے آئے گی.
اچھا تو ایک چیز یہ آتی ہے اس میں حضرت بھائی, کہ یاد مدام نے بہت پہلے ذکر کیا تھا اس بارے میں
جی,
کہ اگر اسی کو آپ بہت زیادہ پریکٹس کرتے رہیں اور بالکل اس کے ٹاپ لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر وہ چیز وہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جو بات کی تھی ایک بار یقین کی منزل کے, مطلب وہ یقین خدا کے لیے کہ انسان کے سامنے آگ بھی ہو اور اس میں کچھ
جی جی
سوچ کے کہ جو چیز ایسے ڈیولپ
جی, یعنی جب ہمارا قلب با تقوی ہوتا جائے گا, جب ہمارا قلب با طہارت ہو جائے گا, تو یعنی اس کی بہت اچھی مثال ہے آپ کی باڈی ہے. آپ کی باڈی میں آپ کے قلب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں بالکل فزیکل سینس میں بات کر رہا ہوں, میں کسی روحانی اور معنوی طرف نہیں جا رہا. آپ کی باڈی میں آپ کے قلب کا کام کیا ہے؟
فکر
نہیں, نہیں فکر وغیرہ کی بات ہی نہیں, صرف فزیکل, ہارٹ, ہارٹ.
اس کو آپ قلب کو ہارٹ کیسے لے سکتے ہیں؟
मैं ले नहीं रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि ये चीज भी कही गई है। इसमें दो इसकी बहुत बड़ी खसूसियात हैं। ये जो हार्ट है हमारा, फिजिकल हार्ट, ये जिस्म इंसानी के मरकज में वाक़े, सेंटर में, और इससे रगें और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स फैल के तमाम जिस्म में जाती हैं, और यहीं से ब्लड निकलता है प्योर होके, जो पूरी यानी कि हर अज्व को नॉरिश करता है। ठीक है, यही मिसाल कल्ब हकीकी की भी है। बात वाजह हो रही है? यानी अगर इस दिल में खराबी पैदा हो जाए खुदा ना खास्ता, और ये दिल सही ब्लड ना सप्लाई कर पाए किसी अज्व को, किसी ऑर्गन को, वो ऑर्गन बजाते खुद खराब नहीं है लेकिन मेल फंक्शन कर जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा कल्ब हकीकी जो है, कल्ब मानवी है, वो भी मेरे वजूद का मरकज है और तमाम चीजें वहां से फैलती हैं, लाइक आर्टरीज एंड वेन्स टू ऑल माई फैकल्टीज। बात वाजह हो रही? ये है कल्ब का मकाम। तो इस वजह से जब ये बात कही गई कि आदाब कल्बिया, यानी कि जो मरकज वजूद है इंसान है, वो दुरुस्त होता है, वो पाक होता है, वो बातहारत होता है, हर चीज खुद बहुत सही हो जाती है। उसमें खराबी पैदा हो जाए, उसके अंदर कोई मतलब चीजें उसमें सही काम ना कर रही हो, बाकी चीजें अपनी जगह रहेंगी लेकिन सही वर्कआउट नहीं कर पाएंगी।
तो इसका मतलब ये, अगर मैं वसी भाई की बात सुन रहा हूँ, उनकी बात पे अमल कर रहा हूँ, यानी मेरा दिल या कल्ब वसी भाई के सामने झुका हुआ है।
जी बिल्कुल,
ताजीम कर,
बिल्कुल,
इसीलिए
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा। यानी कि पहले दिल झुकता है फिर फॉलोअरशिप आती है, यही चीज जो खाश खुशू का जो कंसेप्ट है वो यही है कि दिल झुकेगा खुदा के आगे तो तवज्जो आएगी।
आयत कौन सी थी?
कौन सी?
ये
32 सूरह हज। अच्छा, अब 35, الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, जो लोग अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, जिक्र का मतलब याद खुदा, वजलत قلوبهم, उनके قلوب लर्जा अंदाम रहते हैं खुदा के खुशू से, खौफ खुदा से, ख्याल खुदा से। ठीक है, यानी कि देखें, ये खुद कुरान करीम बिल्कुल वजाहत से बयान कर रहा है कि जब तुम शाइर इलाही की तज़ीम करोगे, यानी सुन्नत पैगंबर पे अमल करोगे, अगर छिलके के तरीके से ही अमल करोगे, यानी सिर्फ छिलके पर ही अमल करोगे, तो तुम्हारे कल्ब की पाकिजगी पर वो चीज़ असरअंदाज होगी, तुम्हारे कल्ब को पाक करेगी। अगर तुम्हारे पास याद खुदा है तो इस चीज़ का असर तुम्हारे कल्ब पे पड़ेगा, यानी कि जैसे वजलत इन ट्रेम्बलिंग, कि वो दिल लरसता रहता है। लरसने से मुराद खौफ से नहीं, बल्कि जब किसी की अजमत का एहसास हो तो वो एक चीज कल्ब पर कायम रहती। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी तरफ जा रही हैं? कल्ब की तरफ जा रही हैं।
जी, इसमें अगर इससे पहले आयत 31 देखें,
जी,
तो वहां पर है उसका शिर्क से रिलेटेड, ये शुरू ऐसे नहीं हो रही है, और ये ज़ालिका वो और फिर ये, मतलब दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन जो पहले वाली आयत में, और सेकंड कंडीशन अजमत शायर अल्लाह।
तो यही है ना, जो अजमत इख्तियार, जो अजमत करे, तअज़ीम करे शायर इलाही की, फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब।
दूसरा कहा है
वो चीज है अपनी जगह पर, लेकिन असल चीज जो तक्वाए कुलूब का सबब बनती है, जो चीज तक्वाए कुलूब का सबब है, वो तअज़ीम शायर इलाही है। जी, अच्छा, अब इसमें आयत नंबर 46 सूरह हज, आयत नंबर 46, यहां पर आके जैसे कहते हैं कि बात बिल्कुल मोहर लगा दी। 32 में क्या चीज़ है कि जो शायर इलाही की तज़ीम करे यह कल्ब की प्योरिटी है। 35 में जो अल्लाह की याद में मशगूल रहे उसका असर कल्ब पर खुदा का रोब और हैबत, हैबत से मुराद डर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बल्कि कि आप अगर किसी की भी अजमत का एहसास करते हैं तो वो अजमत का एहसास आपको उसके आगे झुकने पर, उसके आगे खुशु पर और इरादत पर मजबूर करता है। आयत नंबर 46, अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैर नहीं की, फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा, कि इनके लिए होते कुलूब जिनके ज़रिए से ये अकलमंद हो जाते, आकिल हो जाते। आकिल की तारीफ आपके जहन में है कि गोइंग ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस ज़मीन में सैर करने से, ज़मीन में घूमने फिरने से, इंसानों के अहवाल में गौर करने से क्या चीज़ हासिल होती है, वो इबरत हासिल होती है कि जो कुलूब को आकिल बना देती है, ठीक। औ आज़ान यस्मऊना बिहा, या वो कान होते कि जो सुन समाअत रखते होते, और समाअत जैसे इमाम अली अलैहि सलाम के खुतबात हैं नहजुल बलागा में कि ये जो खंडरात हैं ये बेहतरीन दर्सगो हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाला है कोई, यानी ये जो खंडरात हैं क्या दर्स सुना रहे हैं कि यहाँ कैसे कैसे बादशाह थे, किस किस तरीके से इन्होंने इस ज़मीन को आबाद किया, किस किस किस्म से महल्लात बनाए, किस तरीके से ये लोगों की गर्दनों पर सवार थे, आज का है। तो ये जितने आसार हैं इस ज़मीन पर ये तुम्हें एक दर्स सुना रहे हैं, ये बेहतरीन दर्स कहने वाले हैं, तो क्या उनके ऐसे कान हैं कि जो उसकी समाअत कर सकें, या वो कुलूब हों कि जिनके ज़रिए से ये अक्लमंद हो जाएं, या वो कान हों कि जिसके ज़रिए से इन हकीकतों को समाअत करें कि जो इस खामोशी में सुनाई दे रही हैं। फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, कि पस बेशक ये वाली आँखें अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल लतीफ़ सुदूर, लेकिन कुलूब जो सीनों में हैं वो अंधे हो जाते हैं। ये अल्टीमेट है, सही है, पीछे से यानी कि 10-11 आयतों में कल्ब के हवाले से बेहतरीन बयान है, कल्ब और कल्ब की हालत के हवाले से। तो ये कुलूब अगर खुदा ना खास्ता नाबीना हैं तो कुछ भी कर ले इंसान, वो तवज्जो नहीं आती, सही, यानी कि तवज्जो के लिए, तवज्जो इल्लाह के लिए, नमाज में मतवज्जो होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि कल्ब की आंखें देखने वाली हों। कि जैसे इमाम अली अलैहि सलाम से जब पूछा गया कि एक खुतबे के दौरान किसी ने बिल्कुल खड़े होकर बीच में डिस्टर्ब करके पूछा कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, आपने अल्लाह को देखा भी है, तो आपने कहा कि लम अबुद रब्बहु, या कि मैं उस रब की इबादत नहीं करता, लम अरा, जिसको देखता नहीं हूँ, वमा अबुद रब्बहु लम अरा, मैं उस रब की इबादत नहीं करता जिसको देखता नहीं हूँ, लेकिन उसको देखने के लिए ये सर वाली आंखें काम नहीं होती, काम नहीं आती, वलाकिन युद्रकुहुल कुलूब बिहकाइकिल ईमान, लेकिन उसको कुलूब दर्क करते हैं ईमान की हकीकतों के ज़रिए से। यानी अगर खुदा को देखना है, खुदाई हकीकतों को देखना है, दीन की सच्चाई को देखना है, सब काबिल रुयत है, सब नज़र आने वाली चीज़ें, लेकिन किसको नज़र आने वाली चीज़ें, जिसके दिल की निगाहें खुली हुई हों, जिसके दिल अंधे ना हों। और इसी चीज़ को यानी इसकी भी आला तरीन मिसाल सूरह व नजम में, मा कज़बल फुआद मारा व मारा, कि जब पैगम्बर अकरम के मेराज के हवाले से बात की गई, सफ़र मेराज, तो खुदा ने कहा कि दिल ने झूठ नहीं देखा, दिल ने झूठ नहीं देखा। یعنی وہ حقیقتیں کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے آیاں تھیں معراج میں، ان حقیقتوں کا مشاہدہ قلب پیغمبر کر رہا تھا، نہ کہ یہ آنکھیں، مادی آنکھیں.
فؤاد ہے
وہ تقریباً، بھائی میں نے قلب اور فؤاد کا میں نے ڈفرینس سمجھایا تھا. قلب اور فؤاد میننگ میں آلموسٹ سملر ہے، لیکن بس ایک فرق جو بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں وہ یہ ہے کہ فؤاد یعنی قلب پرجوش، قلب پرسوز. قلب پرسوز یعنی جس قلب میں سوز ہو، جذبات ہو یا ایک تحرک ہو، وہ قلب فؤاد ہے. تو یہ قلب کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی، یہ اہم ترین نقطہ ہے. فؤاد بھی یہ قلب سمجھ لیجئے، لیکن قلب پرجوش جس میں جوش ہو، جذبہ ہو، سوز ہو، زندگی پائی جائے، وہ قلب. یعنی قلب مردہ بھی ہوتا ہے، قلب زندہ بھی ہوتا ہے. تو یعنی وہ قلب جس میں، جینے کے جیسے اس کی مثال اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ جب موٹیویشن کہتے ہیں نا، تو جس قلب میں موٹیویشن پائی جاتی ہے وہ فؤاد ہے، کیونکہ موٹیویشن از لائک اے فائر. موٹیویشن جو ہے وہ ایک فائر کی طرح ہوتا ہے جو قلب کو گرما کے رکھتا ہے، اور اس گرمائش کے نتیجے میں انسان بھاگ رہا ہوتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے. یہ قلب فؤاد ہے.
اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جسے جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے
جی،
اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے اس پہ آتے ہیں. جیسے کہ ہم نے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان سب کنٹریز میں رہے وہ ایک الگ ہو گیا اس پہ. کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ کیا نام ہے بدماش ہوتے ہیں یا اس طرح کی
جی
ہوتی ہیں، تو نہ بھی اتنا ہو تو لیکن کچھ نہ کچھ اثرات اس میں آنے لگتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ مطلب ایسے مقام پہ جہاں پر آپ جو ہیں وہ اس سچویشن میں سے، ہاں آپ کو ہٹا دیں اگر کچھ اس طرح کے لوگ جو ایسی جگہ پہ پھنسے ہیں ڈے ون سے، تو وہ اس چیز کو کیسے پھر وہ کریں؟
دیکھیے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ایک سوچ اور ایک شعور بیدار ہو، اور ایسی مثالیں موجود ہیں. انہیں پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایسی تمام مثالیں موجود ہیں. جتنے بھی کیس اسٹڈیز ہم لا رہے ہوتے ہیں نا، تمام کیس اسٹڈیز حضور کے دور میں موجود ہیں. خود جناب سلمان فارسی، یہ ایک اس ماحول میں تھے کہ جو یعنی شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، ایران کے وہ جو آتش پرست لوگ تھے، اور وہاں سے انہوں نے حق کا اور بیسیکلی حق تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے، ہر جگہ یہ ریکرنگ تھیم ہے کہ جب تک انسان خود سے متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی چیز اس کو حق تک نہیں لے جاتی. سمجھ رہے ہیں، یہ ریکرنگ تھیم ہے. اب یہ سوال اگر آپ مجھے کریں گے کہ وہ کیوں متوجہ ہوتا ہے، اس کا جواب میرے پاس بہرحال نہیں ہے. یعنی کہ سلمان کیوں متوجہ ہو گئے اور ان کے ارد گرد لوگ کیوں نہیں ہوئے، نہیں پتا. اور وہاں سے انہوں نے ایران سے اپنا سفر شروع کیا ہے حق کی تلاش میں، اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک ادھر ادھر ادھر، ہم تو ایک دو سالوں میں، ہم تو ایک دو سالوں میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہاں کہاں کہاں، اور آخر میں وہ پتہ نہیں، اب انہوں نے پتہ چلا پہلے عیسائی کے راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت میں کتنا عرصہ گزارا، اس نے کہا کہ تم اگر حق کو پانا چاہتے ہو تو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے فلاں جگہ پہ، یعنی مکہ مدینہ، اس جگہ پہ وہاں چلے جاؤ. وہاں گئے، اس کے بعد کسی یہودی عورت کے غلام بن گئے، کیا ہوا، اور آخر میں پھر پیغمبر اکرم نے ان کو اپنی غلامی سے چھڑایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مثال موجود ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو، ہجرت کرنا ہے. اور ہجرت کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 موسٹ بیوٹیفل، جو تمام ہجرت کو احاطہ کر لیتی ہے، تمام ہجرت کو. کہ ایک ہجرت ہوتی ہے فی سبیل اللہ، ایک ہجرت ہوتی ہے الی اللہ. دونوں قسم کی ہجرتیں انسان کے لیے میسر ہیں. کہ سبیل اللہ یہ ہجرت ہے کہ جس جگہ پر میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں گزار پا رہا، اس جگہ کو چھوڑ کے ہٹنا واجب ہے. واجب ہے. اگر میں تھوڑا سا آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے, میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دوں تاکہ یہ بھی بہت ایک اہم بات بھی ذہنوں میں رہے.
تو میرے خیال میں اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی انسان جیسا پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولتا ہے, مان لیے ابو جی نے اٹھایا اور کہا آؤ بیٹا فٹ بال کھیلو, سبھی لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں, تو اب مان لیے آپ نے ہجرت کی, دوسری جگہ گئے سب لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟
نہیں, ہجرت کا معیار مادی آسودگی نہیں ہے. ہجرت کا معیار جو ہے نا, کبھی بھی میں یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, میں صرف اس لیے اس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور سپلیمنٹ کر دوں کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 97, ان الذین توفاہم الملائکہ, وہ لوگ کہ جن کی روحیں ملائکہ, توفا کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا, انتقال کرنا, کہ جن کو ملائکہ متوفی کر رہے ہوتے ہیں, کس حالت میں؟ ظالمی انفسہم, کہ وہ اپنے نفسوں پر ظالم ہیں. ان کا انتقال کس حالت میں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ جب ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں کہ آؤ نفس باہر آؤ جسم سے, کس حالت میں ملائکہ ان سے ملاقات کرتے ہیں؟ ظالمی انفسہم, کہ وہ انسان اپنے نفوس پر ظالم ہے. قالوا فیما کنتم, ملائکہ جب ان کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں فیما کنتم, تم کس حال میں ہو؟ یعنی شاید یہ مطلب بھی ہو کہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی, کیونکہ ملائکہ کی نظر تو نفس کی حالت پر ہے نا, جسم پہ تو نہیں ہے, نفس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھی حالت میں نہیں ہے. فیما کنتم, قالوا وہ لوگ کہتے ہیں, کنا مستضعفین فی الارض, ہم لوگ زمین میں مستضعف تھے. مستضعف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسے بالجبر ضعیف کر دیا گیا ہو, یہ مستضعف ہے. مستضعف کمزور کو نہیں کہتے, یعنی کہ جو بائی فورس, بائی کوئرشن, انڈر ڈسٹریس کمزور ہو جائے وہ مستضعف ہے. ضعیف یعنی کمزور, مستضعف, ہم کمزور بنا دیے گئے تھے زمین میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ پورا سیناریو؟
جی.
یعنی کہ فرشتوں نے کہا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا, تم نے پردہ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہیں گے جی 9/11 ہو گیا تھا. اور یہ حال ہے ابھی امریکہ میں بہت سارے خاندانوں کا, کہ وہ جواب میں کہیں گے جی 9/11 ہو گیا تھا, ہماری معاش خطرے میں پڑ گئی تھی, کیا کرتے, پردہ اتارنا پڑا, داڑیاں منڈوانی پڑی, مستضعف ہو گئے تھے, حالات کے جبر نے کمزور کر دیا تھا. جواب کیا ہے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعتن, کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی؟ اس جگہ پڑے رہنا ضروری تھا؟ الم تکن ارض اللہ واسعتن, کہ یہ زمین اللہ کی وسعت والی نہیں تھی, فتحا جرو فیحا, کہ تم ہجرت کر کے اس میں سے چلے جاتے. فاولائک مأواہم جہنم, ان لوگوں کا انجام, مأوا یعنی کہ دا اینڈ, دا ڈیسٹینی, دا فائنل ریسٹنگ پلیس, ان لوگوں کے لیے آخری آرام گاہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور کتنی بری ہے یہ حالت جس میں یہ کنورٹ ہو جائیں گے, کوئی رعایت نہیں ہے اس کی, کوئی رعایت نہیں ہے. کہ اگر ایک جگہ پر انسان اپنے دین پر عمل نہ کر سکے, واجب ہے کہ وہاں سے, اور صرف انسان کا عذر کب پورا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں پوری زمین میں گھوم لیا, ایک جگہ مجھے ایسی نہیں ملی کہ جہاں پر میں دین کے مطابق زندگی گزار سکتا, تو شاید خدا اس عذر کو قبول کر لے. جناب ابو ذر, دوسری مثال جو آپ بات کر رہے ہیں نا, خود جناب ابو ذر کس قبیلے کے تھے؟ وہ جو لوٹ مار کرتا تھا صحرا میں, جو قبیلہ بنی غفار تھا, یہ صحرا میں تھے, بادیہ نشین, और ये काफलों को लूटते थे, या जैसे हम आजकल की जबान में कहते हैं कि भत्ता लेते थे कि अगर तुम हमारी प्रोटेक्शन में इतने पैसे दो, उस कबीले के इंसान थे। और इनकी कन्वर्जन का भी मैं मेरे ख्याल वाकई मैं आपको सुना चुका हूँ कि ये आए थे अपने पूरे कबीले के साथ के जो हज के अय्याम में आते थे लोग अपनी नज़र वगैरह का सारा सामान लेकर, और नज़र न्याज का खूब लेकर आते थे, गुलगपाड़ा मचाते थे, उछल कूद करते थे और रात को थक के सो जाते थे। तो वो सब सो रहे थे, अबूजर को नींद नहीं आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं, ये इतने सारे ये नज़र वगैरह की ये चीज़ें ला के क्यों इनके सामने रख दी गई हैं, क्यों इनकी तअज़ीम हो रही है, सब कुछ क्या हो रहा है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अबूजर बहुत डिस्टर्ब थे, जाग रहे थे। उस वक्त रात की तन्हाई में किसी सन्नाटे से निकल के कुत्ता आया एक, उसने बुत जो बड़ा बुत था उसके आगे जो खाना रखा हुआ था वो खाना खाया और बुत पर पेशाब करके चला गया। ये मंजर खुदा ने अबूजर को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये सब रबिश। अच्छा ये चीजें देखें आज हमारे लिए चाइल्डिश है ना, वो क्या बुत यार, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, लेकिन आप गौर करें कि इवन हमने जो बुत बनाए हुए हैं, हमने जो बुत बनाए, नहीं नहीं आप उसको मानवी बुतों की बात करें कि हमने जिनको बुत बनाया हुआ है कितना ज्यादा हम उसकी तअज़ीम कर रहे होते हैं, ये मामूली चीज नहीं है, उससे हटना, उस अकीदे से हटना। तो खुदा ने अबूजर को ये दिखाया, अबूजर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बस जैसे कहते हैं ना दिमाग में आंधियां उनके चलना शुरू हो गई कि ये क्या है भाई। फिर उनको खबर मिली कि मक्के में एक शख्स आया है कि जो एक खुदा की बात करता है और वो एक नए खुदा का जिक्र करता है और इस किस्म का नया दीन लेकर आया है। वो अपने शौक में, ये वही चीज़ है देखें, मोटिवेशन जो फुआद इसे कहते हैं ना, अब अंदर से जल रहे हैं वो ना कि ये जो हम कर रहे हैं गलत है, ये सही नहीं है, चलो देखते हैं उसको, सुनते हैं ये कौन है। अब जब इंसान सच्चा होता है ना, सच्चाई के साथ हक की तलाश में निकलता है, खुदा का हाथ उसके सर पे होता है। जब वो मक्के पहुंचे हैं, आपको शायद अंदाजा हो कि उस वक्त मक्के का माहौल बेइंतहा खौफ वाला माहौल था, मतलब कोई खुल के कह ही नहीं सकता था कि हम मुसलमान हैं, बुरे तरीके से कत्ल वारदगरी हो रही थी, सब हो रहा था, खुद रसूल खुदा बहुत ज्यादा दबाव में थे, एक लिहाज से महसूर थे। अबूजर की मुलाकात हुई है मक्के पहुंचने के बाद इमाम अली से। अब ये इंतजाम खुदा है या नहीं है, यानी कि जिस शख्स ने अबूजर को रसूल खुदा से मुतारिफ कराया, जिस शख्स से अबूजर ने मक्के में पहुंच के पूछा है कि मैंने सुना है कि एक मर्द है कि जो ये नया दीन लेकर आया है उसका पता बता सकते हैं, वो उस किससे पूछा है, इमाम अली से पूछा है। और फिर आप उनको लेके गए हैं और पहली नजर में, मतलब अबूजर को पैगंबर को कोई तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, नजर पड़ी है रसूल खुदा के चेहरे पर और आपके वजूद मुबारक पर और अबूजर ने कलमा पढ़ लिया। ये है ईमान की जो सीक्वेंस है ना, कि इंसान के अंदर ये कैफियत होती है, खुदा रास्ते बनाता चला जाता है। तो ये हम हकीकतन जो बात है, जो सच्ची बात है कि वो हम अपनी तलब में झूठे हैं, जिस तरीके से हम माल तलब करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन तलब करते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया में अपनी रफा और आसाइश तलब करते हैं, अगर उसी तरीके से हम खुदा से हिदायत तलब करें, मुमकिन नहीं है कि ना मिले, मुमकिन नहीं है कि रास्ते ना खोलें। तो ये, और ये सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, कल्ब पे, कल्ब की हालत पे। ये कल्ब मुतवज्जे हो जाता है, कल्ब खाशे हो जाता है, कल्ब पर इफेक्ट आ जाता है हकायक का। ये सारी की सारी तवज्जोहात जिसके लिए हम परेशान हैं ना, हम खड़े होंगे हम कहेंगे ऑटोमेटिक खुद ब खुद, अब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमें कोई अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, हमें अपनी फिक्र को नहीं एक तरफ मुतवज्जे करना, खुद ब खुद اب میں خدا کے متقابل ہوں، خدا میرا قبلہ ہے. اب خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قبلہ خدا ہے. قبلہ سمجھتے ہیں نا، روبرو. یہ ہے توجہ کا نسخہ، اور جس کو کہا گیا ہے آداب قلبیہ، نہ کہ آداب فکریہ. صحیح ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ کوشش تو ہم نے کافی کی ہے، پتہ نہیں اگر چیزیں اور رہ گئی ہوں تو واللہ عالم. تو اس میں جو بات اہم ترین ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اگر نماز معراج محبوب ہے تو معراج محبوب کے لیے محبت ہونا لازمی ہے، اور محبت کا تعلق قلب سے نہ کہ سوچ سے. آپ کسی کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مجھے اس سے محبت ہے، بلکہ اس کی محبت آپ کے وجود بتا رہی ہوتی ہے ایک کیفیت کے طور پہ. اچھا، اسی بات کو پھر بیان فرماتے ہیں، دو جملے میں اور پڑھ دوں، کہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس تمام باتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے ایک باطن ہے اور ایک صورت غیبی ہے جو ملکوتی ہے. یعنی اس چیز سے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ نماز کا صرف ظاہر نہیں ہے کہ جس پر تمہیں زور دینا. اور یہ ایک شاید بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے معاشروں میں رائج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم بچپنے سے بچوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرائیں گے تو وہ بالغ ہوتے ہوتے کیوں نہیں اس رستے پر آئیں گے. ہم شروع سے ہی ان میں انگرینڈ کرتے ہیں خالی صرف ظاہر، یہ نماز کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں ہی ان کو سارا سبق پڑھاتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے بڑے ہو کے بھی وہ اسی سے ہی چمٹے رہتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ نماز کے لیے باطن ہے اور صورت غیبی ملکوتی ہے. اس کے علاوہ کہ جو برہان سے حاصل ہوتی ہے یا جو بعض اصحاب سلوک کے مشاہدے اور ریاضت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. دیکھیں پھر یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جس پر آج ہم نے پورا زور صرف کیا ہے کہ نماز کی جو باطنی شکل ہے، جو ملکوتی شکل ہے، وہ نہ برہان سے تعلق ہے اور نہ بعض اصحاب سلوک کے مشاہدے سے تعلق ہے، بلکہ وہ ایک ملکوتی حقیقت ہے جو انسان کے قلب پہ اثر انداز ہوتی ہے.
برہان سے کیا؟
دلیل، ریزننگ، اور ریزننگ گوز انٹو تھاٹس اور وہ فکر. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ ہے کہ نماز کا جو باطن ہے وہ حقیقت ملکوتی ہے، اور وہ حقیقت ملکوتی ایک پاک اور طیب و طاہر قلب اس کو محسوس کرنے، اس کو درک کرنے اور اس کو ابزارب کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو تھوڑا ہم نے بات کی کہ قلب پاک کب ہوتا ہے، شعائر الہی کی تعظیم کریں. خود امام خمینی کا اگر آپ نے دیکھا ہو ویڈیو، جو ان کی بالکل زندگی کی آخر ہے، آخری نماز دیکھی ہے آپ نے؟ آخری جو دو چار نمازیں ان کی ہیں، جس کو باقاعدہ اس کی ویڈیو ہیں، دیکھیے گا اسے ہاسپٹل کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جو سمجھ لیں بالکل آخر آخر کی نمازیں، اس میں وہ خود سے کھڑے اور وہ نہیں ہو پا رہے، لوگ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں رکوع میں، اور لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جو آخری نماز ہے محل فجر کی ہے، جو بستر پہ پڑھی ہے، اس نماز میں انہوں نے باقاعدہ منگا کے سرما لگایا ہے آنکھوں میں، کنگھی منگا کے داڑھی میں کنگھی کی ہے، امامہ اس طریقے سے پہنا ہے کہ جو سنت ہے، جسے کہتے ہیں تحت الحنک، یعنی امامے کی سنت یہ کہ امامہ پہن کے اس کا ایک سرا یوں نکال کے تحت الحنک، یعنی یہ گردن کے نیچے سے ادھر لے آؤ. تمام سنتوں کا خیال رکھا ہے. یہ وہ طریقے جو انہوں نے بتائے، یہ ہے شعائر الہی کی تعظیم. یہ سنت پیغمبر ہے کہ رسول خدا جب نماز پڑھتے تھے خوشبو لگاتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، داڑھی میں کنگھی کرتے تھے، مسواک فرماتے تھے، امامے کا تحت الحنک نکالتے تھے. یہ سب سنت رسول ہیں. ان کا ظاہری طور سے تعظیم کرنا یہ قلب کی پاکیزگی کا سبب ہے. یہ تمام جو اہل معرفت اور علماء حق ہیں، یہ ان کا درس ہے. صحیح، یعنی کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قلب اس تھاٹ پروسیس سے نہیں پاک ہوتا، بلکہ قلب विलायत से पाक होता है। विलायत यानी अहलुल्लाह के तरीकों से नज़दीक होने से पाक होता है, अहलुल्लाह की रस्तों से अपने आप को करीब कर देने से पाक होता है। दर्स जितना दिल चाहे पढ़ते रहें वो काम नहीं करती चीज़, विलायत काम करती है। जो मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो भी सुनाया बहुत, ये तो इतना है जो हम आप लोगों के सामने अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पे इंतहा एविडेंस इस चीज़ की है कि तरक्की चाहिए तो विलायत, राह विलायत, विलायत यानी उनके करीब आ जाओ, खासान खुदा के नज़दीक आ जाओ, उनके तरीके अपना लो, उनकी राहों पर आ जाओ, हर चीज़ एवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सही है। और यानी ये दो बातें जो बहुत अहम हमने आज डिस्कस की कि तवज्जो कल्ब से होती है ना कि फिक्र से, और कल्ब की तहारत और तकवा डिपेंड करता है जिक्र इलाही पर और शायर इलाहिया की ताज़ीम पर। और जब तक कल्ब की आंखें नहीं खुलती, कल्ब खुदा ना खास्ता अंधे रहते हैं, उस वक्त तक न इंसान किसी हकीकत मलकूती को देखने के काबिल होता है और ना उसकी सही मानों में मतलब जो उसके अंदर जो कुछ खुदा ने रखा है उससे फ़ायदा उठाने के लायक होता है। वाज़े? तो इस चीज़ पर भी या बार बार इसी बात पर भी जोर दे रहे हैं कि नमाज के अगर फवायद को हासिल करना है तो उस सूरत गैबी और मलकूती तक पहुँचो, तब नमाज तुम्हें सही मानों में फ़ायदा देगी, तब नमाज की नूरानियत और उसका मेराज मोमिन होना और अस्सलात क़ुरबान कुल तकी और अस्सलात क़ुर्रतु आइनी जो पैगम्बर अकरम के जुमले हैं तब समझ में आएंगे कि ये क्या है।